www.dasquran.com.
الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالى الشريف والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي احفظ المرء فجعله غفاء احفظا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما اثنى على نفسه. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تسترتبون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له ما تقدم من ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. لو مدرم أيها الدكتور أن كلام إنسان كو جسم أو روح سے بنایا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں. ان دونوں کی الگ ضروریات ہیں. جسم کو مٹی سے بنایا ہے. واللہ خلقکم من تراب. تو مٹی میں تو روزا کو نکالیں گے. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. روز ایک نسخے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. تو اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا. الی قدر معلوم ایک مقرر مدت تک. فقدرنا اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا. سمیع من قادر تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے. ثم خلقنا النطفة علقة پھر اس گندر پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جنب میں بدلا. فخلقنا العلقة مضغة پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا. فخلقنا البلغة عظاما پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا. فکثرنا العظام لحما پھر اس پر گوشت کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر پھر ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی. الم نجعل له عينين آنکھیں ولسان زبان وشفتين ہونٹ وہدیناه النجدین اور دنیا میں دو راہیں ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ. یہ انسان کی تخلیق ہے. جنہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا. کچھ لوگ انسان ما تک فرق وہ بندے تو کتنا ناشکر ہے کتنا ناشکر ہے. میں نئی شہین خلق گھنٹوں کے شیشے میں دیکھتا ہے دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں. کبھی یاد بھی آیا کہ بنا کس سے ہے تیرا میٹیریل کیا ہے. میں نئی شہین خلق یا وقت ہے کہ تلاوت کرنے والا کھل گئے تو یہ ٹھہرے طرح ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متقدر کے سر میں اور کہے ہندو تو دنیا بھر میں حکم ہے کہ ٹھہرو سن لو لکھنا پڑو پکڑو نہیں مت شیشے میں دیکھنے والے اور سب تو گندم پانی ہے کھانا پڑھو بننے والا کو ختم نہیں منی نہیں کیا تو ایک بہتا ہوا گندا پانی نہ تھا تم مکان آلہ ختم پکلا پکو سجال ان کا اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی کو لڑکی بنا دی تجلی ڈالی کو لڑکا بنا دیا یہ بولے من یہ شاہ نا تھا چاہا تو بیٹیاں دے دی اور یہ بولے من یہ شاہ کو ٹکور چاہا تو بیٹے دے دیے اور یہ گندگ ہم تو کران وہیں نہ تھا چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے وہ یہ جاد من یہ شاہ کو عقیمہ اور جب چاہا تو بے اولاد کر دیا لگاؤ زور نہیں دیتا تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پر بیان کیا مختلف انداز میں بیان خلق رہو فقط کرو سم سبیر یس کرو سم امر کہو فقط کرو سم ادا شاہ انشارا یہ ایک انداز ہے دوسرا انداز ہے الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غطاء احوى یہ ایک اور انداز سے ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَطَعْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ ایک اور انداز ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہ ایک اور انداز ہے تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا روح کے بارے میں سناٹا خاموش بنا تو کبھی زندہ ہو بتائی آگے کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جب تم چار مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس میں نہیں جانتا اور موت کی چیز میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کی چیز کا نام ہے میڈیکل میں جب 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے موت کسے کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک لوگ زندگی نہیں جانتے تو موت کیسے جانی جو ہے ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانی تو بیچ میں کوئی بھی شکل دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں آپ سن رہے آپ کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے رہو ٹھیک ہے روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا امر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی الم تو کل ضرور سچی بکر ہوں میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا کے لیے آباد کر لیتا ہوں لم اجل ادم درسی کا تدبیر مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے حق کا ان سب کو ارادتی سیکھ اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے مردہ نہیں لانا لوٹا نہیں لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر تم مستبیر یا سارا پھر میں راستہ کھولتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے لا لکا تن منتقتا ولا لکا یدن تبتش ولا لکا ریلن تمشی تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب تیرا پخانا تیرے اوپر ہی ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ادھر تو رہتا ہے کہیں رفیع کہیں عام لگن سے تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں ہر ہفتے والا ذریعہ کا احد مغیر کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے تیرے رب کے سوا کوئی اور ہاں صرف اللہ ہمارا معبود نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے. کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہو؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا. یہ کلام عشق ہے، ایسے تو پڑھا ہی نہیں. کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ تھڑک اٹھتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے، وہ قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے. تار ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور رگ راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار بھی ٹوٹ جائیں گے. دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں، قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں دبو دیتے ہیں. اور ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وہ جاؤ تو لانی منفی صدر پہلے میں قرآن کہہ رہا تھا، اب یہ قرآن نہیں، اب یہ حدیث بتا رہا. وہ جاؤ تو لانا منفی صدر اب گئی، میں تیرے دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں. لیا کو لانے حد کا تشبہ ولا ینا ماں نے حد کا کر تم، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا، تو سو نہیں وہ سو نہیں سکتا. کسی کا بچہ رو تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ رو تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ غلط نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے. وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کیا قربان جم اللہ، کیا کیا قصے سنا تھا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام پر ان کے گھر میں آ گئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ساری عورتیں آ کے تھک گئیں نہیں پیا. تو ان کی بہن نے کہا حدا ذلو کما لا اہل بیت یدخلونہ وہم لہ ناصحون. ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، اس کو پلا سکتے ہیں تو بتاؤ. تو اب ان میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور انتہائی پریشان، جب یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا. تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے؟ وہ اپنی ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی. با دن ہوا کا صبر تم لم تصبر، وہ دکھا کا علم یجری دمعک کا او جرا، کم غر و صبر کا وقت جامو کا صاحبہ، لما را و تل حشا ما لا یرا، امر الفؤاد لسانه وجفونه فقطبنه وكفى بجسمك مخبرا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا، اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوؤں کا کیا علاج ہے، اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا. ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا وہیں کا عادت لتبدی بھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا. لولا ربطنا علی قلبہا، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا. ماں ایسے دیکھتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہے، اللہ ہے. سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے. یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے. تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ اتر رہے ہوتے. وہ جب بھوک لگتی ہے اپنی کھا جاتی ہے. تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے. لولا ربطنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا کیونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا. تو ہر آنے والی کا چہرہ وہ پڑ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی یہ پتہ چل جائے گا. تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی. فقال لك فهل يخبر على ذلك احد غيري؟ كل اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے، ہمیں تیرے پیشاب دھونا، تیرے پکانے اٹھانا تو زیادہ کم تھا، تم کھائے، تم دھوئے پیشاب، تم لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے قبضے پکڑے؟ تو اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، تو تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل، یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے کہا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو آگے کو دل حجت کرے تم کہتے ہو چھوڑ رہو، جو کہا جا رہا وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتا نہیں۔ یہی جو اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے کو کر کے کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود کے کام نہ کر، تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں صبر نہیں، مجھے صبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے کبھی بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابے چلاتے ہو، تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتا میرا گزارا نہیں، کیسے کہتے ہو اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے، یس روح نہ کا ان روح۔ تو پراش مکہ یا یہود کے پاس، یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نہیں کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اسے تین سوال کرو، پوچھو دلکرمین کون ہے، پوچھو صحاب کہب کون ہے، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ دو کا جواب اگر دے، دلکرمین اور اصحاب کہب کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے، اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنف بن شریک اور عاد بن وائل، یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، کل محمد تم سے تین باتیں پوچھیں، اللہ کا پوچھو کہا اصحاب کہب کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ام حسد کا انا صحاب الجحف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الجحف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہب شروع ہو گئی، اللہ نے اصحاب کہب کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہیں گے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پارا یس الونک عن ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر رہیں گے، اب یہ روح اردو کو تقریر کرے گا، روح وہ تو مایوس تو کوئی نہیں لگا ہوا، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک شادی کرنے کے بعد عبداللہ کے نام ہے، میں اپنی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو سب کو لکھا دو، انہوں نے سوچا تو جیسے ہم غصے میں بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں، تو اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے، یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، غصے کو میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا تبدیلی نفسی لکھ، لکھ اس بات کی قسم جس سے تبدیل میری جان ہے، لا یخرج منہا الا الحق، لکھ لکھ کہ اس بات کی قسم جو میری جان کا ملک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل رہے، حق نکل۔ یسالون ارو کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا چل نے کہا یسالون کا عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسالون کا عن ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسالون عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو اب ان سے کہیے، اب ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت بڑا علم دیا گیا ہے۔ कुछ ही क्या है, तो माने ही नहीं है, माने पर भी नहीं है। तो अल्लाह ने मेरा और आपका जिसम दो चीजों से बनाया है, एक मिट्टी से ये जिसम बना और उसका रंग रूप डाले, लेकिन सोलर कुंजल अरहान निकल कर यशक और फिर रूप डाले। अब रूप के लिए अलग जरूरतें हैं और जिसम के लिए अलग जरूरतें हैं। रूप की जगह अलग है, जिसम की जगह अलग है। जिसम के लिए अल्लाह ने इसको मिट्टी से बनाया तो अल्लाह ने इसका धरती पर दो दस्तरखान लगाए हैं। एक दस्तरखान है जिस पर जिसम के लिए जगह चुनी हुई है और दूसरा दस्तरखान है जिस पर रूह के लिए जगह चुनी हुई है। जिस जगह को छोड़ोगे उसका नुकसान आपको नजर आएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जिसम की जगह छोड़े तो उसका नुकसान नजर आता है, रूह की जगह छोड़े तो उसका नुकसान भी नजर आता है। ये दो दस्तरखान मेरे अंदर ने आसमान से उतारे हैं। एक दस्तरखान जाहिरी है, अंजलना में नफ्समा एमा के हमने अन्ना सब माँ असबा, हमने पानी उतारा, तुम शन अर्द शक्का, फिर हमने जमीन को फाड़ा, तो अम्बतना सीहा हदन वहनाबा व कब्बन बजूना व नखलम व हदा एक गुलबा तथा क्या तुम व अब्बा। हमने आसमान से पानी उतारा, अलम का इससे और पहले अलम का अन अल्लाह जुजी साहबन, देख सनी ये बादल कहाँ से आते हैं, तुम्हारे बस में होते तो तुम सर्दियों में चढ़े भगाते थे बादल, जब हट जाओ जानू तो चाहिए तो बचाइए जानू। तो यहाँ लगा था कौन लाता है बादल खींच के, कौन लाता है अरंतर, तब और जी सहरब, ये बादल अल्लाह हांकता है, सुमय अल्लू सुबई नो, फिर उनको आपस में जोड़ता है। फिर एक अजब आयत उस वक्त कही गई जबकि बादलों के ऊपर देखने का कोई निजाम था, सुमय जालू हूँ वो कामन, फिर उन्हें यूं पहाड़ बनाकर खड़ा कर देता था। अब ये जब जहाजों पे सफर हुआ तो फिर ऊपर जाके देखा कि बादल पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं और यूं मखरू की शक्ल में खड़े हुए हैं। और मेरे नजर पर कुरान उस वक्त उतरा था जब बादलों को तब देखने का कोई वसीला नहीं था, तो अल्लाह ने उस वक्त कहा कि मैं ऐसे मखरू की शक्ल में पहाड़ बनाकर रोका मन मैं उन्हें यूं खड़ा कर देता हूँ ऊपर। उसके बाद अगला निजाम है अन्ना सब बनलवा असबा, मैं पानी बरसाता सब्बा सब बनलवा सब्बा, बरसाता हूँ अनोखे अंदाज में। अनोखा अंदाज क्या है, पानी 1200 मीटर की बुलंदी से बरसता है, जो बादल 1200 मीटर पर होते हैं बस वो बरसते हैं, ना इससे ऊपर बरसते हैं ना इससे नीचे बरसते हैं। ये जो ओले हैं ये ऊपर से आते हैं, वो जो बर्फ गिरती है ये ऊपर से, वो जो रोकाम बने होते हैं उनमें से बर्फ गिरती है। तो 1200 मीटर की बुलंदी से पानी के कतरे के बराबर अगर किसी चीज को गिराया जाए तो उसकी रफ्तार बनती है 558 किलोमीटर की घंटा। 1200 मीटर की बुलंदी से पानी के कतरे के बराबर किसी चीज को फेंका जाए तो उसको तेजी से आते 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 जब वो मेरे घर की छत पर आकर गिरेगी तो उसकी रफ्तार बन चुकी होगी 558 किलोमीटर की घंटा। अन्ना सबब नल मा असब, मैं पानी बरसाता हूँ बड़े अनोखे अंदाज। अगर ये 558 किलोमीटर की रफ्तार से पानी आता तो गंगा का पहले कतरे तो ले आए ना, गर्मा दे सिर चाहिए वाले चार कतरे पाए और आना। तो मौलाना जो अभी फकर फरमा रहे थे हमारी मस्जिद इसके लंदर में ऐसे सुराख पड़ते कि तय तक बुनियादें उखड़ जाती, क्योंकि बुलेट की रफ्तार गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर की घंटा, जो गोली निकलती है कैशन बोल्ट से पिस्टल से उसकी रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर की घंटा। तो 1200 मीटर से जो पानी गिरता है उसकी रफ्तार होनी चाहिए 558 किलोमीटर की घंटा, तो आधे से थोड़ा सा कम का फर्क बन जाता है। तो ये तो हमारे सीने चीर के रख देती, अल्लाह ताला आपको कुछ भी नजर नहीं आता, साफ सजा नजर आ रही है आपको, सड़क पर स्पीड ब्रेकर नजर आता है तो आपकी गाड़ी की रफ्तार घटती कि नहीं घटती, आहिस्ता आहिस्ता घटती जाती है। तो 1200 मीटर में इतने स्पीड ब्रेकर अल्लाह ने पानी के लिए बनाए हैं कि बारिश के कतरे उनसे टकराते उनसे टकराते 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 जब आपके सर पर मेरे सर पर मस्जिद की छत पर और जमीन के फर्श पर जब वो गिरते हैं तो उनकी टोटल रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा होती है। 550 किलोमीटर को
فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکر کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں. انا سببنا الماء صبا, یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے, آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ آج 1400 پہلے کہی گئی کہ وہ کہتے ہیں مر کے بھی زندہ ہوا, لیکن مر کے لیے آپ اٹھا ہے ایزا کننا ایزام نہ پورا, پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی, کبھی ان میں جان پڑی, کبھی ان میں روح پڑی. ایزا کننا ایزام بتراباً اہم علم ہوں, کیا مرتی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہو گئی, ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے, مٹی ہو گئے, کیسے زندہ ہوں گے؟ بولے کہتا بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, قادرین میری قدرت دیکھنا, کیا اللہ بنانا, میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا. یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ, یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں, کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں, یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے. تو میرے رب نے 1400 کہے گا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ واپس کروں گا, اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. انا سب من الماء صبا, کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں, تم میں شکا خن الارض شکا, پھر زمین کیسے پھڑتا ہوں, شکا کیسے پھڑتا ہوں, اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے, 50 کلومیٹر مٹی ہے, 50 کلومیٹر, اور اس کے بعد آگ ہے, ہم آگ کی کشتی پر بیٹھ رہے ہیں. یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر, یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے, اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہی جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے, سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے, سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے. یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے گا چل, وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں, پھنسا دوں, اڑا دوں, ختم کر دوں, کیا کرو گے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اگر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں, تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں, اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے, نہ جالا پیدا ہوتا ہے, نہ وہ خراب ہوتا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں, اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو, 1000 سال بعد نکالو, تازہ نکلے گا. یہ میں بتا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا, ایک جسم ایک روح, جسم کا دسترخوان اور ہے, روح کا دسترخوان اور ہے. جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں, زمین میں پانی پھیراتا ہوں, تو زمین کو پھاڑتا ہوں, پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں, پھر ہمیں بھی, ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا. ابا اردو میں ہو گیا ابا, اور عربی میں ہو گیا چارہ, ابا کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے, ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں, گھاس الگ نکالتے ہیں, تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے. ول جبال ارساها متاع والارض بعد ذلك دحاها, زمین کو بچھایا, اخرج منها ماءها, پانی نکالا, ومرعاها چارہ نکالا, ول جبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا, یہ کس لیے؟ متاع لکم, تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے. ہاں, والانعام خلقها, جانور بنائے, کیوں بنائے؟ لکم فیها دفء, گرمائش لیتے ہو, گرمائش, مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے, پانی پیتے جاؤ, پانی پیتے جاؤ, ہاں پانی لاؤ بھائی, پانی لاؤ, گرمی لگ گئی, گرمی لگ گئی, گرمی آ گئی, مچھلی نہ کھاؤ, سردی آ گیا, مچھلی کھاؤ, تو منافع اور کاروبار, امین ہاتھ اکولون, اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، بڑا تم فیحا جمال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا کب شین تیرے خون وحین تسرا اون، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا ہے، بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں، یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے بڑا سے پاؤں رکھتا ہے، جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں یوں چڑھتا چلا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں بلخل بل بغال بل حمیر بتر قبو کا پسینہ بکڑ کمان تعلمون، سب گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن کا تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14ویں پہلی کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا، یخلق ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا میں بکلے ہا و کتا اے ہا و کو میں ہا و آگا کے ہا و بکلے ہا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا آسے لگے تھک پہ کچھ دال کا کھوا موسا تھا دال کھا من دل کر رہا ہے، ابھی بٹیرے کھا کھا تھک گئے ہیں، کوئی وسل، کوئی لہسن، کوئی پیاز، کوئی مسری کی دال، اگر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو، کمیں ابھی کھانی دال ہی کھانی، تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے، تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی، کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگنے کے پھول بنا دیے، نظر پھول کی کیا ضرورت، پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، لیکن نہیں تو میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، زیادہ اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی، آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی، لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دینا چل بھائی ٹھیک ہے چار دیں تو زندگی کا پاؤنی، کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ، اور حیرت کی بات ہے ساری کائنات کو دو دن میں بنایا اور ایک چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگائے، عرش، لوح، قلم، کرسی، سات آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف دو دن میں بنا ہے، صرف دو دن میں، صرف دو دن میں، صرف دو دن میں، اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگائے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے چھ دن میں زمین آسمان سے بنایا، تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے چھوٹی سی، تو ایک سیکنڈ دو سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، تو اس دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو لئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين
قضاهن سبع سماوات في اليومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا لمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آدم كان كبير لنا كما بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی, پوری کائنات کو چھ دن میں بنایا اور اس چھ دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے کے گاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے, چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے, پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوح کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزخ کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو, یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی, یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی, یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی, یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے, تم 14 اگست گا کے مناتے, کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اتنے اندھے اور دیوانے لوگ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی, گانے گائے جا رہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, 14 اگست منایا جا رہا, لانا سے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ناراض ہو 6 لاکھ انسان زدہ ہوئے تب پاکستان بنا, کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا بڑا مشکل ہے, ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں جل گئی, جن خاکستر ہو گئے, سکھوں کی سلطانوں سے زیر و زبر ہو گئے. اللہ نے دو دسترخوان سجائیں ہیں, ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی دودھ پھل پلے دال سبزی یہ سب کچھ سجایا, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. دو چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا, اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل اسافلین میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخوان, ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخوان سجائے ہیں, ایک کو میں نے بیان کیا ہے, ایک کو میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ کون ہے وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر, ایک ہے غلے کا, پھل کا, پھول کا, دودھ کا, گوشت کا, پانی کا, انار کا, سیب کا, مرچوں کا, دال کا, پیاز کا, لہسن کا, تھوم کا, آم کا, کنوں کا, لیموں کا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے, کسنا قسم کے پھل بنا دیے. کھاتے رہو اور شکر ادا کرو, ہاں حرام نہ کھاؤ, پیو پر شراب نہ پیو, کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ, بولو پر جھوٹ نہ بولو, بردارہ تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ, زنا نہ کرو, تجارت کرو سود پہ نہ کرو, زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی, نقل مارو اپنے نبی کی, نقل مارو. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی ارے بولو, نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آج میں بوٹی لائی ہے تو میں نہیں کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو, تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تم کہتے ہو ہمارا اندر بڑا گندا ہے, رہنے تو گندا, تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو, اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا, تم وہ تمہیں پاس کر دے گا, بڑی شرمے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ الگ جادوگر تو پنج, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ الگ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے, تم نے ان کو ہدایت تم دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روح دھار کے آئے تھے, تیری شکی مجھے ان میں نظر آئی, مجھے پیارے لگے, میں نے ان کو بھی ہدایت مت میں خطا فرما. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا, یہ ولی مولوی صاحب کا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا, میں نے نقل مار, میرا اندر گندا ہے, میں غلیظ انسان ہوں, میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں, لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھڑے کی ماری ہے, ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں, اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے, وہ شرم والا ہے, وہ درگزر کرنے والا ہے. تو تم نقل مارو, ان عورتوں سے کہتا ہوں اما خدیجہ کی نقل مارو, بی بی فاطمہ کی نقل اتارو, یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے.
نہ آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے، غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے بتا تم بہن تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وہ تین وقت زیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا، وہ تین وقت زیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے پکوڑے پراٹھے انڈے حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا نا، تو تباہی کر دے مجھے، عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے سیویاں دے مارے ہوتے ہیں۔ تو وہ تین اگر زیتون میں اشارہ ہے کہ اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، سچے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ زہری نے طب نقدی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں، ایک علامہ زہری نے لکھی ہے، وہ اتنی معروف نہیں ہوئی، ابن القیم کی معروف ہوگی، علامہ زہابی کی طب نقدی معروف نہیں ہوئی۔ تو اس میں چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کو کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے۔ وہ خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے، تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن میں، ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو سناؤ۔ میں نے سنا کہنے کہ جو آدمی اس سے عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا، موت نپتے تنپتے اون نہیں بنا پیتا، یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے ہیں، اور اس تاری میں وہ سب ہی تھے پترا بھی کون پڑے، ترا شیر کا اندر گیا تھا پروٹھا پکوڑے ان ترا بھی کہیں پڑھنے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کرالی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں کرالی پڑھنے والے کو 30 سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا، ایسے دیکھا جو چھوٹے نہ لڑائی چلی آیا تھا مسلم میں لکھایا تو بھی آ گیا۔ مولوی صاحب ان شاء اللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے دوں، ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے، اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا پوچھ کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ عرفت کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے، اللہ نے دسترخوان چن دیے، قرآن بھرا ہوا ہے، روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے، سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ یہ پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر اس طرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ فکری تروش منصوری نو ہم تھپ رکھ کنز تدوری نو، خاکی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کتایا، کر پرزے جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشقوں میں عشق تمامے، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامے، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی جسے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چاہیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے بکھ نہ موڑے، غم سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر جتے تے راز نہ بھننے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو یعنی ڈھونڈ کر تو سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی، تم فلسفے ڈھونڈتے چلتے ہو تو تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑتی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا کہ حضور کھائیں، ہائے ہائے کہا مجھے پتہ نہیں، میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا،
میں نہیں کھاتا، حرام تھا.
امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا کہ حضور کھائیں، ہائے ہائے کہا، مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا. یہ خلاف سن، کوئی خلاف سن، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کیا. تم کہتے ہو سنت ہے، کوئی بات سنت کی خیر ہے، کوئی بات. تو ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی، کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی ہے، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو کوئی بات. دکھ درد کی بات ہے، تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے. ایک درد کی بات بتا رہا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھ دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، پیسے لے کر نہیں آتا ہوں. اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے، ویسے درد میں کہہ دیا ہے کسی کو گول لگاؤ تو معاف کر دینا. تم نے زندگی سوچی کوئی نہیں، اور نہ میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، بخاری سب سے بڑی کتابیں میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں جانبداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے. دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو گے، جب تک تم گھر دین بچوں کی راحت اپنے قربان نہیں کرو تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ کے رسول کی طرف چلے گا؟ میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جواب میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کے رو، کبھی اس کونے میں بیٹھ کے رو. میں نے کہا نہیں، اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا، کہنے کے نہیں جانا ضرور ہے، لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کا درد تو ہے، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے، تو سال پورا میں نکل رہا ہوں. تو یوں جب جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے. تو میرے رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پر اتارا ہے، کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے. محبت دیکھو، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، دین سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ہوتی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے. لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں. عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے، عشق تو اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا، بیوی بچے تو بات کی بات ہے، وہ اپنا بھی نہیں رہتا. عدل العواز لحول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے. یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر بیل دیکھی ہوگی، وہ پیلے سے رنگ کی، پیلے سے رنگ کی بیل دیکھیے کبھی. وہ جس درخت کو چمر جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاش، آکاش بیل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں اشقا، اشقا عشق سے ہے اشقا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اشقا. کیا مطلب؟ کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے، درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، ہر شہر اس پہ پنا کر کے سب سے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے کھانے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راک ہوا میں بکھیر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عاشق. اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جا، ایک کا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى فان تولوا فقل حسبي اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ایک کے آگے جھک جا کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے وہی بناتا ہے وہی بگاڑتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے وہی اٹھاتا ہے وہی گراتا ہے اسی سے ملتا ہے اسی سے چھنتا ہے وہی زندگی لاتا ہے وہی موت لاتا ہے وہی بلندیاں دیتا ہے وہی پستیاں دیتا ہے وہی محبت لاتا ہے وہی نفرت لاتا ہے وہی جنگ لاتا ہے وہی امن لاتا ہے ملک اس کا ملک اس کی زمین اس کی آسمان اس کا خلا اس کا فضا اس کی ہوا اس کے پانی اس کی سورج اس کا آگ اس کی سورج ستارے اس کے چاند اس کا ارتھ اس کا فرش اس کا فرشتے اس کے دو پائے اس کے چار پائے اس کے رینگنے والے اس کے دوڑنے والے اس کے تیرنے والوں کا مالک رینگنے والوں کا مالک دسنے والوں کا مالک دھاڑنے والوں کا مالک پھنکارنے والوں کا مالک مہکنے والوں کا مالک دودھ دینے والوں کا مالک للہ ملک السماوات والارض وما بینہما لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو ما لہو ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار البهاء الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العزيز الكبير الحفيظ المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي مجيد الباعث الشهيد الحق البطيل القلي المتين الغني الحميد المعطي المد المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديل الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله سالكم الله وربكم الحق يا الله. یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنو یا تیری روح کا کھانا سامان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اٹھا لیے ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی. اولئک قد انعم بلہم اضل ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جب لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اور اللہ کو اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو. خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے. اللہ خدا میں نہیں سماتا. خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا. خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے. خدا مت کہا کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی. یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں خود خدا کی بجائے اللہ کہو اللہ کہو. کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے جو محبت ہے جو الفت ہے جو ایک حفاظت کا احساس ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے وہ صرف اللہ میں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا تھا بات چیت ان اللہ موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں لا الہ الا انا میرے سوا ہے تو کدھر جا رہا ہے. مخلوق کے آگے جھوڑی نہ پھیلا ہاتھ نہ پھیلا ان سے مانگ مت. مانگ اپنے اللہ کے وعدہ سألت فاسأل اللہ وعدست انت فاستعن باللہ. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر کہ للہ خزائن السماوات والارض خزانوں کا مالک لہ ملک السماوات والارض زمین آسمان کا مالک للہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا مالک رب المشرقین والمغربین مشرقین اور مغربین کا مالک ملک الناس الہ الناس انسانوں کا مالک جنات کا مالک ہواؤں کا مالک بحر و بر کا مالک ماضی حال کا مالک
زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک، جب ایک اللہ ہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجه اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاعوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، محل کے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا، پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے، وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں تو کائیں تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سب طرح سنائی دے گی۔ اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں۔ تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو، کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعد اوقات پورا پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ، کیونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے، اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے کہ یہ سن دے رہی ہے، طے ہو گیا تھا۔ پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے، اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو ہوٹلوں میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا وقت میں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی، اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا۔ جب وہ گائیں گے جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا، کہنے گے یہ اللہ بڑے مزے آئے، تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی آلہ سنو، کہیں گے اس سے آلہ بھی ہے کہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد تعالی ارحم منبر، اے داؤد آجا منبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا دیا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، یا جبال اوزبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر، تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ ہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو، اللہ کہے گا کیسا پایا، کہیں گے اللہ بڑا مزہ آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سناؤں، اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں، یا حبیب یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعال ارق المنبر، آجا منبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور، یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے زبردست، چلتا آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، جی اللہ کیا اس سے اچھا بھی تم ہے، کہاں تمہارا رب تمہیں خود سنائے، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے، لم یبقی الا ارحم الراحمین، لم يبق الا ارحم الراحمين. اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے. اب وہ تمہیں سنا ہے یا رضوان, اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ, بین عبادی و زواری, اے رضوان پردے ہٹا دے. آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں, کانوں سے میرا کلام سنیں. آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے, تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا. پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے, وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا. اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے. اب اللہ ہی ساز بھی ہے, اللہ ہی آواز بھی ہے, اور اللہ ہی کا کلام ہے, اور اللہ قرآن سنائے گا. قرآن, اللہ اپنا قرآن سنائے گا. اور ایک حدیث میں ایسا سورہ طہٰ پڑھ کر سنائے, سورہ انعام, سورہ انعام پڑھ کر سنائے گا. ویسے سارا قرآن سنائے گا, اللہ سارا قرآن سنائے گا. تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر نہیں سکتا ہوں, کل تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے. 18 برس بہت تکلیف دیتی, کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے. نبی اتنا عہدگار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے جن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں. دردیں تھیں جسم میں, دردیں تھیں, کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے, دردیں تھیں بہت زیادہ, اور 18 برس کی تکلیف تھی, کوڑی جان دوڑ. تو جب کسی, جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا, ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا, عرشوں سے آواز آتی تھی, ایوب کیا حال ہے, کیا حال. بس اس آواز کی لذت میں ہر شخص بھول جاتا تھا. جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے. تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں میں تک کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا. لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں. یہ چند دن کے کانوں پر پردے ڈال لو پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے, اپنے نغمے سنانے والا ہے, جنت کے نغمے سنانے والا ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول. ایک دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں. ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے ہرول. اس میں پتہ نہیں ہے کیا اس کی تفصیل, لیکن نام لکھا ہوا ہے جنت میں ایک نہر اس کا نام ہے ہرول. اس کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں. مدھم شروع میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل. جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی, وہ ہٹتی ہیں ان کی جگہ اور آ جاتی. ان کے ذمہ صرف جنت والوں کو لے اور سر اور تاپ سنانا ہے. تو تھوڑے دن صبر کرو, اللہ تمہیں دینے والا ہے. تو اللہ نے دوسرا دسترخوان بچھایا قرآن پاک کا, اور اس میں کھانے چند کے رکھ دیے, توحید کا, رسالت کا, جنت کا, جہنم کا, نماز کا. جب کبھی روٹی روٹی دل کرتا ہے, کبھی نماز کو دل کرتا ہے, کبھی پانی کو دل کرتا ہے, کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں. اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے, اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اول تو کوئی قرآن پڑھتا ہے پڑھنے والے ہو تو ایک فون پر قرآن بند. ہاں جی کیا کرو. اور بے وقوف اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ سے بات کر رہا تھا. کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. تورات اللہ کا کلام نہیں ہے, کتاب اللہ ہے. زبور اللہ کا کلام نہیں, کتاب اللہ ہے. انجیل اللہ کا کلام نہیں, کتاب اللہ ہے. اور قرآن کلام اللہ بھی ہے, کتاب اللہ بھی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا. تورات لکھوائی گئی, زبور لکھوائی گئی, انجیل لکھوائی گئی. اس لیے 50 سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کر رہے اور دو کتابوں کے نام مٹ گئے. تیسری کتاب وہ وہ کتاب ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، یہ تو لوقا اور متی یوحنا اور مرقس، یہ چار بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ان 70 سے 110 سال کا فاصلہ ہے. پہلا لوقا ہے جو 70 برس کے بعد ہے، اور پھر مرقس تک 110 سال ہیں. 70 سے 110 سال کے درمیان ان چار آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا، اس کا نام بائبل ہے. یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ کتابیں تھیں، یہ کلام نہ تھا. تو قرآن کلام اللہ ہے اور قرآن کتاب اللہ ہے. وہ سب مت کرے میں طرف سے 25 من واضح لا مبدل کلمات انه لقول فصل وما هو بالهجر احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیر فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ کلام اللہ ہے، یہ رمضان میں اتارا گیا ہے. ایک عجب بات ہے، روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی ہے، روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے. امام غزالی نے فرمایا، جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے. تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے. ساری کتابیں رمضان میں اتاری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمپلٹ صحیح سے آئے، دو رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد، اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، اور پھر کچھ 625 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، نصف رات گزر چکے تھے، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا. 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ آپ کی کتاب، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا، اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا. علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک، سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آکے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا. اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے. اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب، صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا، ایک حرف نہیں لکھا ہوگا، سارے ورق خالی، بدل نہیں سکتا ہے. تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں رسالت کی غذا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ان رب رحمه العالمين کا بیان ہے. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا، کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. یا ایها المدثر قم فانذر، کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، كان في سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے. تبارک الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا، کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے. وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. قسم اٹھانا وکیل کے، جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے. وکیل کا کام ہے دلائل دینا، اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. ہمارے دیش میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو ذرة فاستوى رعد الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. قسم اٹھاتا ہے گواہ بن کر، دلائل دیتا ہے وکیل بن کر، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبصرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قسم والضحى بالليل اذا سجى ما وعدك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر. یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آپ اس چشمے سے سیراب ہو. محمدی نظر آ اے امت محمد، محمدی نظر آ اے امت محمد کے نوجوان، محمدی نظر آ اے امت محمد کی بیٹی، محمدی نظر آ تیرا روح، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا، اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا. کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا. محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طه اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر، اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی، یہ بتا دے اوپر والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا. تیری غلامی میں آنا پڑے گا. وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے، وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی. وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے. وردیوں میں ہیں. تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے، تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں. میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، معقود ہے، قیامت تک رہے گی. جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی دجال موجود ہے، معقود ہے، قیامت تک رہے گی. جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے. ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے. ان بیداروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے. میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی. میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہیں. میرے ابے جی ہے، اے میری اماں جی ہے، اے میرے ابے جی شیروانی کھلوتی ہے، اے ٹوپی کھلوتی ہے، اے وہی خوش آتے ہوئے ہیں، یہ یادگار ہیں. میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا. میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله لله لله الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله لله. اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے. کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے؟ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے. میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قربی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے عبد المواحد شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف السربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات. میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ میں سارے جمیل نواز وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے. ارے وہ تو میرا نبی ہے، کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے تو یہ کسی اور کا کلام ہے. اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں. رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ تو میں نے آپ کو روحانی نصب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نصب نامہ ہے. اپنے نبی کا تم خاندانی نصب نامہ بھی سنو، کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن سہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قنوار بن عبی بن عوام بن ناصر بن حذا بن بلطاف بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن علقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یهزم بن یلہم بن قرعوہ بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن دارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سرود بن غعود بن فائد بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن دامد بن مدوشال بن ادریس بن یرد بن مدہل ایل بن قینان بن آنوس بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام والسلام. قرآن دسترخوان ہے، بطور سینین وہذا البلد الامین. طور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی. میرے نبی نے کہا اوچیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی. والمائدہ کا مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی. بس حوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے. حامیم کی سات صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں، اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری سورت شروع ہوتی ہے. تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا. تورات سورت فاتحہ میں، اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں، اور زبور حامیم کی 7 صورتوں میں، وقدرت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی. وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا پر تورات اتری، اور بلد امین میں قرآن اترا. ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے، اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس بات میں اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو، حلال کماؤ. شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کبھی سکھ نہیں پا سکتا. اگر میرا رب رب ہے تو سنو، وہ کبھی سکھ نہ پائے گا. سود پہ کھانے والا، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ستم کھانے والا، ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا۔ یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا، خوشی ہمیں پر اللہ قابض ہے۔ کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزانہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی، گزارا نہیں ہوں گا۔ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے، گزارا نہیں ہوں گا، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ اور کہ نہیں نہیں، سر کاٹو، میرے پہ چڑھاؤ، میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ، اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر، اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہے حسن، حرب جنگجو۔ پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب جنگجو، کا نہیں جو حسین، جو حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا، حسن سے زیادہ فرماتے تھے، اور پیار دونوں سے تھا۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے، نحمل جمل جمل اکما، دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے، باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھاؤ۔ یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا، پیار کرنا بھی عیب تھا، چل جا کے اٹھانا اٹھانا، اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلیقہ نظر آتا ہے، کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا۔ تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے، تو ایک بدو نہ رہ سکا، ہوئے ہوئے یا رسول اللہ، آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور اگلی بات بھی بتا دوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت عمر بھی یہ کہنے لگے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے، نعمل مطیعت مطیعت اکما، بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری۔ تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر، سواری تو بڑھیا ہے، سوار بھی تو دیکھ کون ہے، آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، ہاں ہاں تھی تھی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کم کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اوسلوں میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں میں تو پردہ نہیں کر سکتی میں تو اوسلوں میں رہتی ہوں، یا سر میزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے گئی خوش رسم ہم بازار میں آئے، یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں، سورج نصف النہار سورج سر پہ یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا، تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس، زہر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر۔ تو زہر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو، نماز کی اب تو ضرورت ہے، اب تو ضرورت ہے، اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو ہو رہے ہیں، باہیں پھیلائے کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب ضرورت کیا ہے نام، ہاں ہاں ہے ہے، حوصلوں والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، حوصلوں والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، کوئی 100 میں ایک ٹوٹا ٹوٹا نمازی پڑھتا نظر آتا ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ بھی پڑھ کے تو جنت تیار تھی، جنت سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھوں میں تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنستے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، تو نہ پڑھو ہوں کے لیے اللہ نماز دی، نہیں نہیں ہے ہے، اگر یہ امت کوئی نہیں پڑھنی انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے، این پڑھی جاندی ہے، سردار تنجوریں کہی جاتی ہیں، خون آلود کے شانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، قتل ہوئے بدنوں کے ساتھ تقدیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تقدیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پیغام سننا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا، دیکھ دے ہوٹل ویڑی لگا دے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منکر ہو جا، یا محمد مصطفیٰ کی رحم رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے سے کوئی احسان نہیں، میرے نبی اللہ میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے، کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے قد سر اس کے سامنے ہوں گے، تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اپنی تاریخ بدل دو، تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرح سے زندگی سے باز آؤ، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے، یہ چندن کی دنیا ہے، تو قدر سہولت کو چھوڑ لیا، بد دیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پتا سر بھارا، کیا گیہوں چاول گوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا، جب داد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر تفا کے دیہارا، ہر گلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا تب یوں ہی ساتھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں سب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے، زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور سمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو، اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں قتل کریں، تم نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھوٹی نہیں ہے، تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہ نہیں نہیں نہیں، حوصلوں والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں، چودھری رمضان ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار موڈو جل جانا، تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں میں گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جل جانا، جل جانا، کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے، جب اس کو دھو کر پیاس کٹاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں، اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے تو روزہ ہو، ایسا نہیں کہ ساری ہضم نہیں ہوتی تو ساری اتنی کھاتے ہیں، ساری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو ساری آ جاتی ہے، ساری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو ساری آ جاتی، اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوور آل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے، تو روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے، روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے، الصوم لی ما انا اجزا به، روزہ میرے لیے، اور روزے کا بدلہ میں خود، نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، مانا اجزا به، اور یہ قرآن دسترخوان ہے، جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ہاذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور اب 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمن صراحتن اشارتن جس میں اللہ امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسائل بتانا، علم رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے۔ تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے۔ سارے احمد، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرس کر رہا تھا، اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا، بنگالی تھا، 1975 کی بات۔ پھر اس کے بعد وہ کینرا یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا، ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا۔ وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کر رہا، اقبال ہوٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے، اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا، اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پہنتے، پانی پہنتے، ہوٹ کرتے، بلا بلا کے، اور دوسری اور ملنا، اور کھلانے، اور کھلانے، اور سب قسم کے ان کو دعوت۔ میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جی تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا نہ تیرنا ٹنگا باندھے ہوئی، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا۔ یہ تبلیغ ہے، کسی کو تم کوئی کر دوں تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے، تو میں کہوں میں کوئی آخر آ جا، ہاں اور نبی کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے، میری بڑا کر ممبر پہ تقریر کی اور چھوٹی، وہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر گلا ہونا، یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے، یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے بلاغ بلاغ بلاغ، پہنچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کدھر کدھر، لنگاؤ لوگوں کو پہنچانے کے لیے، کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں، کتاب کوئی سب میں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی، تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے، بیٹا یہ کتابیں پڑھو، ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور دے گئے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں، ڈاکٹر بنوں، آج اللہ نے میرا مقدر کچھ اور دیا تھا، تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو، اب میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دی جاتی، میں میرا تو دلی کو نہیں پڑھنے کو، میں کیسے پڑھوں؟ تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا، میرا ابا ہاں ہاں چنگا پتر چنگا کام کی جانا ہے، تو میں لے کے پتہ نہیں کی پڑھ جانا، سب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں، مسجد میں کوئی آنے والا نہیں، کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں، درس میں کوئی آنے والا نہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے درس کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں تمہارے کیسے بنے گی؟ میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا نا، میں نے کسی ٹرین میں بیٹھا تو میرا بھائی بالکل راستہ بڑا اچھا،
ہاضا بلاغ للناس یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، لہذا اسے پہنچائیں۔ تو بھائیو اللہ کی مان لو، بہنوں اللہ کی مان لو، پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی اور کے آگے نام پھیلاؤ، اس کو سیکھ لو۔ یہ پڑھنے میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، تصویر میں بھی جاتا ہوں، 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ میں اپنے طلبا سے کہتا ہوں، بچوں تم پڑھ رہے ہو، سیکھ نہیں رہے ہو، پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں، سکھاتا نہیں ہوں، کیونکہ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے، چکلے کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے، توکل پڑھنے سے نہیں آتا، توکل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے، درگزر پڑھنے سے نہیں آتا، درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے۔ تو لیگ میں ان سے بات کو سیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے براعظم میں یہ محنت پھیل گئی، نہ کوئی اس میں خطیب ہے، نہ کوئی بڑا علامہ ہے، عام مسلمان ہیں، لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا۔ بلاغ للناس، ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال سال کے لیے، میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے، جب بات کب چاہے گا تو اس کی آواز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ پھر میں تو بات ہوں، میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق نہیں بن سکتا کہ میں پھر کرا بہت زیادہ، لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ قربانیاں ہیں۔ چلو شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے، یہ میرے گھر کی کہانی ہو رہا ہے۔ لاکھوں انسان ہیں جو میں جبوتی جا رہا تھا جماعت میں، اجتماع تھا 10 دن کے لیے، تو میرے برابر میں کس سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا۔ میں نے پوچھا، پاکستانی جماعت جا رہی تھی ایک سال کے لیے، میں نے جبوتی جا رہا تھا 10 دن کے لیے، وہ جا رہے تھے ایک سال کے لیے۔ تو میں نے پوچھا، بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے؟ ایک سال کا تھا جی 1,00,000 روپیہ۔ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سبا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں۔ تو تم نے 1,00,000 روپیہ کہاں سے لیا؟ کہا جی میرے پاس 3 جوڑے کپڑے تھے، ٹوٹل میرا سرمایہ 3 جوڑے، ایک پہننے کا 3 علاوہ، تو میں نے وہ 3 جوڑے 600 روپے میں بیچ دیے۔ اور وہ میں نے کہا، یا اللہ میری اوقات جی 600 روپے ہے، اگر تم مجھے لے جانا چاہتا تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جا، نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضوں کو نہیں دینے والا، میں تو غریب آدمی ہوں، تب مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے 1,00,000 کا انتظام کیا، مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ عجب و عجیب و غریب نمونہ وجود میں آیا کہ اپنی جیب پر زب ڈال کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سال سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا، کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں، کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے، کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے، تو میرے سارے سفر پر کی قیمت ادا ہو۔ کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ سہاگا بلا للناس، یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ایک اعلیٰ کھانا چنا ہوا ہے، جس سے آج امت کھانے کو تیار نہیں۔ چلو جی بچے چھوڑ کے جانا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے نہیں، پڑھو تو تمہیں پتا چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے نہیں۔ تو میرے بھائی، روح کا دسترخوان قرآن پاک ہے، جو مختلف انواع کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے، کہ ادھر سے کھاؤ حلال، اور یہ بھی اعمال ہیں، انہیں اختیار ہو، تمہاری روح کی غذا ہیں۔ کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں حفاظت کا ہے، کہیں عنابت کا ہے، کہیں خشیت کا ہے، کہیں علم کا ہے، کہیں ذکر کا ہے، کہیں اخلاق کا ہے، کہیں قربانیوں کا ہے، کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے، کہیں طواف کا ہے، کہیں حج کا ہے، کہیں مینا کا، کہیں مزدلفہ کا، یہ سارا قرآن دسترخوان ہے۔ اس میں ایک عالی شان کھانا چنا ہوا ہے، وہ تبلیغ کا ہے۔ تو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اپنی جان مال کے ساتھ اپنے جان مال کے ساتھ، اور ان کی محنت کرو، ان کی گالی سنو، ان کی کڑواہٹ، ان کی کسیلی، ان کی کڑوی باتیں سنو، جیسے وہ نعیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا۔ تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل آخر تک نہ نرمائے۔ تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے پتہ دے کے نکالا، اگلی دفعہ تھا تو میں شرما آ گیا۔ میں انسانیت بھی کوئی چیز اچھا جی فرماؤ گی، کہا جی میں خود چلو، میں غلط چلو بھائی۔
مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا دی تو کیا، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا دی تو کیا، تابے پر آواز نہیں راہ کا من یاد نہیں، زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑ دیے۔ پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ پنجرے میں تھا، اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے، یہ دانا چگنا، یہ پانی پینا، یہی میری کائنات ہے، پھل پھلانا، اڑنا، پروازیں، چمن، راہیں، آشیانہ، ہر کا دور گیا۔ جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترک آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ گیا اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے چمن کی راہ لے، اپنے آشیاں کا ہو جا، اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا۔ تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں تو اڑ نہیں سکتا، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں، اور اگر میں اڑوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں، میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں، میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ آج انہیں یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو سارے شہری حقوق دیے، ہر شہر آپ کو ظلم سے بچایا۔ اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرا بھی یہاں نہیں ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ میں کوئی دوزخ میں نہ جاتا، یہ جنت والے بن جاتا، یہ کرنے والے بن جاتا۔ چلو ان کو چھوڑ دو، اپنے ہی نام نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ اللہ کے والے بن جاتے، اللہ کے دین والے بن جاتے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے۔ یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اس کے تین جز ظاہر ہیں، ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اتنا ہے، یہاں سے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک 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 جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو لفظوں میں نہیں معنا میں، تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے، وہ ہے لا نبی بعدہ، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کو میں لفظوں میں نہیں جا رہا ہوں، وہ کہنا سننا کہ تم کس نو کا پتھر تھا کچھ لوگ کو، وہ تو ہماری بارے میں کلمہ ہی بتا گیا تھا، جاگ کے سنو، جاگ کے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے، جیسے طارق جمیل میں ایک اور طارق جمیل ہے جس کا نام روح ہے، وہ نکل گیا تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، طارق جمیل نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر محمد رسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر جھکا، محمد رسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جا۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ ظاہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر چھلکتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ کو چھپا نہیں جا سکتا۔ تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اللہ کے آگے سر جھکا، محمد رسول اللہ محمدی بن جا، محمدی بن جا، یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا۔ لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے؟ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر، دعوت کا کام کر۔ کل مجھے تو خود کچھ نہیں آتا، اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مانگ لے، یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جا لوگوں کو کہے تو بھائی تیری برکت سے کتنے کو ہدایت مل جائے گی۔ حب مدلہ او عام انسان ہے، قدر اللہ عمر ان سمع مقالتی فبعاها ثم اداها كما سمعها، فرب مدلہ او عام انسان ہے۔ میرے نبی نے تو پہلے کہا تھا
کہ تم میری بات لے کے جاؤ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے. تو تبلیغ کے تبلیغی جماعت کا کام، میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخر میں، میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، لا نبی بعدہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے. اپنوں کو بھی، غیروں کو، بچوں اپنوں کو نہیں پتا. میں ملتان ضلع، میرا ضلع ملتان ہے، اب خانے وال ہو گیا، نوا شہر بھرا ہوا آبادی سے، ہمارا ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہیں پتہ کیا نہیں. دوسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہیں پتہ کیا نہیں. تو تیسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہیں پتہ کیا نہیں. 21 آدمیوں سے پوچھا، 21 آدمیوں سے 21 میں سے ایک نے بتایا محمد رسول اللہ. پھر میں نے پوچھنا شروع کیا، دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ پتا کوئی نہیں. ابھی کیا نام ہے؟ پتا کوئی نہیں. تو میں ایسے کانپ گیا، میں نے ایک لڑکے سے پوچھا تو ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ پتا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کلمہ ہم گئی ہم، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ پتا نہیں کون، پتا نہیں کون. تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں، یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ کے واسطے، ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. قرآن اترا، تورات اتری، زبور اتری، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اتری. اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہ کرے، لم یشرب فیہ مسکرًا، کوئی اس میں نشہ آور چیز استعمال نہ کرے، لم یأخذ فیہ مؤمناً بہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی تو حور و جنت کی شادی فرماتا ہے. اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا لٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے. وہ سورج کو امید دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے. لیکن ایمان والی، مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مطلع پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان. ماں کا حق بتایا، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع اسی رشوت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب میں تو عزت نہیں بخشی، مغرب میں تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے، اسلام نے عزت بخشی. اس کا پہلا روپ بیوی ہے، جو بیوی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو پانی ڈالو ڈالو بول دو چھوڑ دو چھوڑ دو، وہ کالو ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنا؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو. ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہی، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا. اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گوندھ لا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کو نہیں، فرشتوں کو کیا ہو؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں، تھال کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھال کوئی تھی. تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا. نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو اہم ہی دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے. تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا. صرف مٹی نکلتی تھی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں رلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے، پہلے ہند سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، تو آدم تیری تفصیل سے نکالا ہے۔ کسی الٹے ہاتھ کی تفصیل سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کل میں گھاگرا کر دیا ہے، ہزاروں چھ کا فرش ہے، کہنے گیا کہ اللہ کون تیری بیوی، آدم علیہ السلام کال جیت یا کون ہے؟ تو اللہ کا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے کے کیا مہر ہے؟ کہ میرے آخری نبی پر ایک ضرور پڑ گئی ہے مہر، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف۔ یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت اما حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوگی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں دکھا کے پیدا کیا، اور دین بنا کے ساتھ رکھا، اور حکم کا رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کر لو تو جنت واجب ہو گئی، دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو اس شادی میں پورے یار رسول اللہ تین نہ ہو دو ہو تو دو کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی، دو بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے، یہ بہنوں کا چور ہے، اس سے اس کی چوری نہیں، جس کے ساتھ مل کے ایک ساتھی کا دودھ پیا، ایک تھالی چہلی میں کھایا اور پیا، ایک چھت پڑے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جس نے تصویر پڑی، شہد لے کر گیا، 70-77 کی بات، رائمنڈ مرکز میں کرتا ہوں، مولانا جمشید صاحب، میں نے کہا کہ یہ شہد لایا ہوں، کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا میں نے خود تھوڑا باغ میں لگا تھا آم کا، میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک شہد کی بوتل اس کو 10 روپے کی آ جاتی، اور کتنا 11 سوال کیا یونی کا، ماشاء اللہ جزاک اللہ، یونی کا، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے، تو میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، ہوتی تو کوئی نہ دیتے، صرف دو بھائی تھے، ساری جائیداد دو بھائیوں کی، بہن تھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں ایسا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، اس نے میرے کو یہ پوچھی جانا، میرے جمن تو پہلے کی گلا تھا، نہ پوچھو میرے کو۔ تو ذرا ہنس پڑے گا، اچھا ادھر رکھ دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے دو بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو اس کی جنت واجب ہو گئی۔ بیٹی سے بہن، بہن سے بیوی۔ تو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے، تو وہ دو کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا. تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا. کہ وہ دو کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. جو بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ تو بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. پر ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث، ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں. بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانی، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالی نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی جانا ثواب کا کام. اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے. کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے بنی چاہتے. تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابر توازن قائم کیا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خانہ ان کو سجدہ کرے. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ تھوڑے پڑ جائیں، تھوڑے ہو نکل آئیں اور تھوڑوں میں تین پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا. لو اصل مرا تو سنگ خم چاہا سات اچھا رہا حق کا اکثر جہا ہسا اتبا رہا دخلت میں نہیں ابا بھائی جنت شاعت. میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے آنکھوں دروازے کھل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا جنت کے لیے بل حلال ہے. میری عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز سے متنوع ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، پریوار سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز چھوڑ دیتا. میں کہتا ہوں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے. تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنا. کذالک المدر کذالک المدر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی. آپ نے کہا عمر، تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا قبیل، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا قرن، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، عمر تو عمر، میرے پاس کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا. اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف. یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق، کہ درمیان میں اللہ کا رسول ہے، سیدھا ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر. اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کا رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے. اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اس طرح. یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، جو تین قبریں ہیں. یا یہ ہے تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تمہاری مائیں ضرور ہوتی کرتی ہیں، اور تم یہاں جانتے ہو میری ماں ہوتی کیا ہے؟ یہاں لوگ کراؤن جانتے ہیں کراؤن.
اللہ
معاف کر، حضرت کا زمانہ آ گیا. ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عامر کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حج اکٹھے کر لی, جبل حجیب اویس کے سامنے کھڑا کر لے, را بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ, را بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے, را بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ, بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے, پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ, کرمی کھڑے رہو. تو ایک کرمی کھڑا رہا, باقی سارے بیٹھ. تو آئے نے بولا بھائی تو کرمی نہ کہا, جی ہاں کہ جان کر جی جان, تو میرا سگا بھتیجا ہے, میرے سگے بھائی کا بیٹا, پر وہ تو پاگل سا ہے, آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں رونا رہے گا کہنے کے پاگل وہ نہیں کیوں ہے, یہ بتاؤ وہ حج میں آیا کہ جی آیا ہے, کدھر ہے؟ کہا اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی, گئے تو اویس کرنی ہے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے, اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا حضرت کا, میں پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. تو کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہے, جو تعلیم میں دیکھا بھی نہیں, پہلی دفعہ آج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ تھوڑا سے کانپ گئے, کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ تھوڑا سے کانپ گئے, کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. پر دونوں نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹا تو اس کے بعد نشان تھا, تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کرائی. وہ رونے لگے, میں آپ کو, میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں, میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کی سوا راحت, اور بھی نسل کی راحت کے لیے. اخلاق کا بہت بڑا باغ ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو علی عمر نے دعا کروائی, پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے. یہ ماں ہے, ماں ہے, ہر روز میں عورت معزز اور محترم ہے. میں سمجھ مزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا, بڑی جھنڈا قبر گھومدار تھا, بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کے پاس سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. کیونکہ میں سفر کرتا ہوں, بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے. انتم بالغدوة الدنيا وهم بالغدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفصیل سے نہیں سمجھ سکتا, میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں. اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا, ہر چیز بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا, اللہ نے مجھے ملایا, میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ غدوة القصوى غدوة الدنيا والركب اسفل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے, اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. میں نے سورت کی کتاب میں یہ دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا تھا؟ 3 افراد, ایک میرا نبی, ایک ام احمد, ایک والدہ ماجدہ, یہ 3 افراد ہیں, اور چوتھا آدمی مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا کر، اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھائی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو حکم پولیس پکڑ لے. تو ہم بات رکھتا ہیں ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لوں. تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی. تو کھڑے ہو گئے تو میں نے دعا مانگی اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے مجھے پہنچا دے وہاں. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے دور سے کچھ ان کے پاس ہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلے پتا کروں. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کبھی معلوم ہے آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں جائیں؟ سلمان پاکستان میں جائیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کبھی سلمان افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا. وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ غبی نظام چلا رہا ہے. کہنے کا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. ایسے ہوا طارق جمیل وہ جس کی کیسے چلتی ہے وہ ہاں وہی ہے. اچھا اس کی تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سنتا ہوں. ہم تمہیں لے سکتا ہوں گاڑی وہاں لاک کیا ہمارے پاس بیٹھ گیا. کوئی پانچ کلو میٹر ہم سڑک پہ چلے پھر اندر اترے اور پانچ کلو میٹر اندر پانچ دس مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر 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 پتھروں سے ٹکر جھاڑیوں میں پھنس گئے. الجھتے 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 ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں سے گاڑی روکی. پھر میں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھا. جنگل جنگل ویران. چودہ سو سال پہلے وہاں کیا حال ہو رہا ہے؟ دو ہزار سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا مجھے نظر کو نہیں آیا. پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سو گوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے میں بیت اللہ کے اندر دو دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ ملی. ہاں ہاں کاش تم دیکھو جاتے تمہیں اس لوگ کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. چھ برس کے بچے اور ماں نے بازی ہار دی، ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، تم کا اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا اٹیک مارت میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں اپنی طرف سے احتیاط کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا. بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت ہی بولا نہیں جا رہا تھا. اور میرے نبی کہتے اما اما آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرما بیٹھا کہ موت کا وقت آ چکا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا. اور آنے بند ہو پچیس برس کی عمر میں تو شادی نہ ہوتی، نہ پچیس برس میں کہانی ختم ہوگی. دی اینڈ، دی اینڈ ہو گیا. وہاں سے دس میں دور ہے بستی، پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے، کھود کے اوپر اللہ ہی جانتا ہے. چودہ صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت احمد نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے. تو نے ادھر ادھر دیکھا لوگوں کے اندر آگ نہیں ہے، تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو احمد پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جب مارا ہوا تھا. جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. باپ تو دیکھا ہی نہیں، چھ چار کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی. اور ماں مجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر پکی نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں. یہ ماں سے باتیں ہو رہی ہیں اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی یاد کہاں. تو میں احمد نے پکڑا تھا میرے بیٹے اٹھو کا نہیں ماں، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا. میرے نبی کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں احمد بھی ہے. تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. زبردستی کھینچ آیا تھا کہ میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے ہزاروں دفعہ, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں. ورنہ آدمی دو چار دفعہ سنا کے آنسو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے وہ جگہ دیکھی تھی, میں نے سفر کیا. اس کی دہشت سمجھتا ہے تو وہ کیا دکھ بڑی گھاٹے کی جو وہاں میرے نبی پر آئی. اگر آپ نے حج کا سفر کیا, حج کا سفر کیا کتنے سال گزرے تھے, چلے سب 56 سال گزر چکے ہیں. 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے, تقریباً 57 سال, 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے, حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے, 6 برس کی عمر تھی, 57 سال گزر چکے ہیں. اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا, اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں شہر میں, لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. 170,000 کا مجمع تھا, اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اور جو بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنے میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح رہے, جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں رہتا, یوں گھٹنے میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی. اپنی ماں کا ہم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے. وہ سرے مکور دشان میں جو پلا ہو کر رسوم میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رب رتن شاہ بتا دوں, جو رسوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, محبت کیا ہے. تو میں بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. کتنے ہمارے ملک کے فتنے آ رہے ہیں, کبھی حکمرانوں کے فتنے, کبھی عقل کے فتنے, کبھی آسمان کے فتنے, دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ توبہ بھی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں. اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نے بند کروا سکتے. اور اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر. تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں. یہ کرتے توبہ کی ہے کبھی یاد نہ میری توبہ, پھر کبھی یاد نہ میری توبہ, پھر کبھی یاد نہ میری توبہ. میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے, آپ کا اندر بولے گا اللہ میری توبہ. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو, اس کے لیے وقت لگاؤ, اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا, اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کو بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تراویح کا اہتمام کرو, قرآن شوق سے سنو, اور رمضان کے روزے اگرچہ آپ کا روزہ لمبا ہے تو آپ کا اجر بھی اس کے برابر ہے. جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا اجر آپ اللہ تعالیٰ سے پانے والے بنیں گے. جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے. رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی, تو سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری کے وقت ہم کھانے لگے ہوتے ہیں, افطاری کے وقت افطاری میں ہوتے ہیں. یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت سے رکھے ہیں. ویسے تو رمضان کے سارے اوقات, سارے ایام, دن رات قبولیت کے ہیں, لیکن خاص طور پر دو وقت انتہائی قبولیت کے ہیں, ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت. تو 5 منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو, سحری میں بھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو, مانگ لیا کرو. 5 منٹ مانگو, 10 منٹ افطاری میں مانگو, اور سارے عالم کے لیے, اپنے لیے, انسانیت کے لیے ہدایت مانگو, دنوں کو بدلنا مانگو, جو دنیا میں مانگو, آخرت میں مانگو, یہ جہان سے مانگو, وہ جہان بھی مانگو. تو سارے بھائی کی نیت کرتے ہو نا, جب چھٹیاں ہوں تو 4 مہینے تبلیغ میں چھڑو, 40 دن کے لیے جہاں اندرون میں پھرو, 4 مہینے کے لیے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ, پاکستان والے پاکستان جاؤ, اور یہاں مقامی طور پر ہر ویکینڈ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلو. کہ یہ پھرنا ایک تربیت کا ایک پہلو ہے, اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی, اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا. سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا, سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا, سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں وہاں سے علم لے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں, کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا, اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا, اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا. اسلامی ملکوں میں فقر اور ظلم دو چیزیں ہوئیں, تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں. کوئی امریکہ گیا, کوئی افریقہ گیا, کوئی یورپ گیا, کوئی روسیا میں آیا, کوئی ڈنمارک میں چلا گیا, کوئی اٹلی میں چلا گیا, کوئی اسپین میں چلا گیا, کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. اب یہ آپ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو, اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں، میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماشاء اللہ اتنی جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے کدھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد کو 100 آدمیوں کے نماز کے کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے، اس سے اگلا شہر جہاں وہ آخری وہ اس کا جو نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے سومالین ملے اللہ کے فضل سے، ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے، تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے، پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے وائرنگ ہو رہی، جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کھانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، تارے زمین سے لائے گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا، اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی جیسے موسم بدلتے ہیں، ایسی دنوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی اور دل بدلتے چلے جائیں گے، آپس میں رفت و محبت سے رہنا سیکھو، در گزر کرنا سیکھو، تو ان شاء اللہ کی کاروائی کرتے ہیں محمد کما انت اجلو فقل لنا ما انت اجلو انت اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور بندے ہیں اور یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کی ہے، دشمنی توبہ قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، ہمیں دھکا نہ دے، یا اللہ جو ہمارا آپ کا بھی سہارا ہے، تم نے بھی ہمیں دھکار دیا ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میرے آقا ماں باپ کی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لیے کوئی آخرا نہیں رہ جاتا، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے، ہم تیرے قدموں میں بڑھتے ہیں، تیرے دربار میں تیرا کھایا جاتے ہیں، تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے، کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتے ہیں، کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے جوری گھار کے خنجر ہیں، ایسا مشکل وقت یا اللہ کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا، ایک شور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا، میرے مولا ادھر تو درد نہیں کٹ گئی، اوپر سے تیری ناراضگی ہے، کہیں پانی بے قابو ہو جاتے ہیں، کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں تیری ناراضگی کے منظر بن جاتے ہیں، میرے آتا ہمیں پتا ہے تو ہم سے روکا ہوا ہے، تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، تو نے ہمیں بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے ہمیں سنایا ہم نے کوئی نہ سنا، تو ہمیں سمجھا کر رہا تم نے کوئی نہ سمجھا، ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے، اپنے رب کے غلام بنے، ہم رسوا ہو گئے، آتا یہ وہ پانیوں کے سیلاب ہیں، تو ہم سب کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دے، تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے، تو ہمیں آگ میں جلا دے، تو بھی تجھے حق حاصل ہے کہ ہم نے تیری مہربانی سب کو شیطان کے نام کر چلے، ہم نے تیرے نبی کی قربانی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کی اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کے آنکھوں کو بھی دھلا دیا، ان کے پائز کے پڑے ہوئے پتھر دھولے، انہیں اور پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے ساتھ دھولے، اے کریم مولا تیری طرف سے یہ تیری طرف سے یہ تمبی ہیں، تیری طرف سے یہ ٹھوکریں حق کہیں حق کہیں، پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مہربانی کر دے، تجھے پتا ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا ہوں گا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، تو یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا، تیرے نبی کا فرمان پہنچا یا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر، یا اللہ ہمارے تو بچے پانیوں میں بہ گئے، اللہ کتنوں کے لال پانیوں میں بہ گئے، کتنوں کی مائیں پانیوں میں بہ گئی، کتنوں کا درد و سامان بہ گیا، اللہ تیرے محبوب کی امت کرو ہمیں بتا تو ہے تو اب پانی تیری بس زمین تیری ہے آدمی کیا وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ٹوٹ نہیں جاتا، ہم گناہگار ہیں قصور وار ہمیں معاف کر نہیں معاف کرنا کبھی کم نہیں آئی تم نے معاف کر دیا اپنے عذاب کے فیصلے کا کچھ لے لیا، آج تیرا نبی ہوتا تو کتنا ہوتا یاد نہ، آج تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسو بناتا یاد نہ، اسے کتنا دکھ ہوتا یاد نہ، تو یہ معلوم ہے اسے اپنی عمر سے کتنا پیار تھا کتنا عشق تھا، وہ اتنا رویا کہ تم نے کہا پلا چل رہا مست کالے میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے، یا اللہ آج میری عمر مصیبتوں میں ہے تباہیوں میں ہے،
حالات کو دیکھا تیرہ سب کچھ اچھا ہے بڑا صاحب بیٹی بتن سب بات کر سکتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے پر ہم آج معافی مانتے ہیں معاف کر دے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اسے تو خیر کا مہینہ بنا دے اسے تو فتوحات کا مہینہ بنا دے اسلام کی عزت کا مہینہ بنا دے اسلام کی بلندی کا مہینہ بنا دے اسلام کی سرفرازی کا مہینہ بنا دے دین کے پھیلنے کا مہینہ بنا دے بدر والا معاملہ زندہ کر دے یا اللہ خدا مکہ والا معاملہ زندہ کر دے کریم سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبت میں گرفتار ہے پریشانیوں میں گرفتار ہے اے کریم آقا تو مہربانی کر دے یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا یا اللہ یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان اولادیں باغی میں بیوی میں ناچاسیاں زندگی میں بے برکتیاں کاروبار میں بے برکتیاں اوپر سے تیری ناراضگیاں اوپر سے دین سے دوری اوپر سے غیروں کی کاٹ اے کریم آقا ہم تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تجھے اپنا حال بناتے ہیں تجھے خود سے بناتے ہیں ہم مخلوق کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں تجھے بناتے ہیں یا اللہ تو سن لینا یا اللہ تو آ جا میرے اللہ تو کیا جا میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیصلے ہوں گے تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت اس سے کون ٹکر دے سکتا ہے اس سے کون لڑ سکتا ہے ہم گناہگار ہیں قصور وار ہیں کمزور ہیں مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں اس آئے غیر میں تو نے فضل فرمایا کہ منصلیں بنائی ایسے ادارے بنائے اس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے پر اے کریم مولا تو جب بھی کر رہی ہے فیصلہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے ان گناہگار آنکھوں نے تیرے دین کو مرتے دیکھا ہے ان آنکھوں سے اپنے دین کا زندہ ہونا دکھا دے دین والوں کو دکھ میں دیکھا ہے دین والوں کی خوشیاں دکھا دے یا اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے یہ سارے کالے اور گورے تیری مخلوق ہیں تیرا کنبہ ہے یا اللہ یہ آج تک ایمان سے یا اللہ محروم ہے یہ دھرتی محروم ہے یا اللہ تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف پھر جائے اور ان دھرتیوں میں بھی تقدیر کی سزائیں جیسا ہو جائیں کلمہ گونجنے لگے ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محبت بھی بنا دے ہر عورت کو چلتی پھرتی اپنی اما خدیجہ کا نمونہ بنا دے ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے ہم حضرت فاطمہ حضرت بی بی عائشہ کا طریقہ دے ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما ہمیں چلتے پھرتے محمد بھی بنا دے ہماری عادت کی نفرتیں مٹا دے عداوتیں مٹا دے رنجشیں مٹا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی بابرکت کر دے ہماری آدرت بھی بابرکت کر دے جب ہم ایک ایمان پہ چلے گئے ہم کے درجے بلند کرنا جب ہم جانے لگے تو ہمیں جھٹکا ہونے دینا کہ کل تو ہم سے واپس نہ لے لے یہ ہماری ذاتی غلط سلط سے عطا فرمائے چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو سب سے واپس لے ہمارا کوئی ضرور نہیں ہمارا کوئی مت نہیں جب لوگ مرتے ہوئے کل مانا سن سکے اے کریم آقا جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو اسی شہادت کے کلمے پر ہمارا اختتام ہو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو یا پوری دنیا کو تیری توحید رسالت تیرے حدیث کی رسالت پر تیری توحید پر گواہ بنا کے جا رہے ہوں میں ایسی پارٹی جو موقع پا کروا قبر کو ہماری لیے جنت کا باغ بنا اس کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے اسے یاد کر اس کی لفظ کو سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے زیر زمین جانے سے بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ کا جس کے لیے تو جنت کا باغ بنا دے اس کے لیے تو قبر بے ترین محل بن جاتا ہے تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ جب حشر کے میدان میں تو آئے گا تیری جنت آئے گی تیری دولت آئے گی اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے تیرے فرشتے بھی آئیں گے پھر تو دیکھیے ناز کرم بچہ گزروں بڑی سب بزرگوں آج بزرگوں کو الگ کر دیا جائے تو یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا ہمیں بزرگوں میں کھڑا نہ کر دینا ہمیں ہتھکڑیاں گڑیاں نہ لگا دینا ہم سے درگزر کر دینا درگزر کر دینا یا اللہ درگزر کر دینا اپنے محبوب کے ہاتھوں کے تو ہے ان کی دعاؤں کے تو ہے ان کی امر کشتوں کے تو ہے ہمیں اپنے نئے شبدوں کے پیچھے جگہ دینا کی بغیر سے بیٹھا میں شب کے دش کی سب کی گرمی سے بیٹھا جہنم کی آگ سے بیٹھا تم شراب کی تنگی سے بیٹھا اس کو روشن شراب بنا دے اپنے حبیب کے جنت میں جا کر فرما اتنے بھائی بہن مستورات میں باروں کو شیف لائن ان سب کی جگہ خیر عطا فرما جنہوں نے ہمارا احرام کیا اپنی مسجد کو کھولا زمین کو اس کی جگہ خیر عطا فرما انہیں قدم قدم کامیابیاں ضرور عطا فرما قدم قدم قائد رہی شان نے حال فرما, ضرورتوں کو بیٹھ کے پورا فرما. اور یا اللہ یہ جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا فتائیں دعائیں ہیں, ان کو خیر بنا کر ان کے حق میں تو قبول فرما, اور تمام شرور کو ان سے دور فرما. یا اللہ ان سے راضی ہو جا, ان سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. من اکرم کو خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com